ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا فعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزل الله مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول جو ہے وہ حضور کے قیام مکہ کا آخری زمانہ ہے، اور اس وقت تک مدینہ منورہ میں بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ مکے میں ایک صاحب نے اعلان کیا ہے نبوت کا، رسالت کا. کچھ لوگ ایمان لا بھی چکے تھے، تو یہود کے ہاں بھی سمجھئے کہ اس کا ایک تذکرہ شروع ہو چکا تھا. پھر مکے کے کچھ لوگوں نے بھی، چونکہ بہرحال ان لوگوں کے پاس تو چونکہ نہ کوئی کتاب تھی نہ شریعت تھی، امی تھے، تو ان پر ایک روب تھا اہل کتاب کا کہ یہ لوگ تمدن والے ہیں، ان کی تہذیب ہے، ان کا قانون ہے، ان کی کتاب ہے، ان کی شریعت ہے، ان کے علماء ہوتے ہیں، اور وہ علماء جو ہے پھر اپنی شریعت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. تو ان میں سے پھر کچھ لوگوں نے ان سے، علماء یہود سے، رابطہ قائم کیا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے ہاں ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے. تو انہوں نے اپنے اسی عناد کی بنا پر وہ سارا چیز معاملہ جو ہم دیکھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، ان کا نہیں کوئی کتاب اللہ نے کبھی نازل نہیں کی ہے، اور یہ جو محمد دعویٰ کر رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس پر تبصرہ ہو رہا ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ، اور ہرگز اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اس کے قدر کرنے کا حق تھا. اس قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جبکہ انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ اللہ نے کبھی بھی کسی انسان پر کوئی شے نازل نہیں کی. قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، تو پھر ان سے پوچھئے وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے. نورًا وہدى للناس، اس میں نور بھی تھا، اس میں ہدایت تھی نوع انسانی کے لیے. تجعلونہ قراطیس، تم نے اس کو ورق ورق کر دیا ہے، علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے. تم دو رہا اس کو تم ظاہر کرتے ہو، تم فون کثیرا، اور اکثر حصہ اس کا تم نے جو ہے وہ چھپا لیا ہے. علماء یہود جو ہے وہ باتیں جو ان کے لوگوں کو پسند نہیں آتی تھی وہ بیان نہیں کرتے تھے. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہیں سکھائی گئی وہ چیز کہ جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے آبا و اجداد جانتے تھے. تو وہ کتاب کس نے نازل کی تھی؟ قل اللہ، اے نبی کہیے کہ وہ کتاب بھی اللہ نے نازل کی تھی. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، پھر چھوڑ دیجئے انہیں جس مین میخ میں وہ پڑے ہوئے ہیں، جس رد و قدح میں ہے، جس بحث میں پڑے ہوئے تھے اس میں زیادہ آپ حصہ نہ لیجئے. بس کہیے کہ اللہ نے جس نے تورات نازل کی تھی اسی نے یہ قرآن نازل کیا ہے. وہ ھذا کتاب انزل اللہ مبارک، یہ کتاب ہے جو اللہ نے اب نازل فرمائی ہے، جو مبارک ہے، برکت والی ہے. مصدق الذی بین یدیہ، جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی کہ جو اس کے سامنے موجود ہے. تورات انجیل ان کی تصدیق کرتی ہے. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، اور یہ کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیں ام القرا کے لوگوں کو بھی اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی. ام القرا، قرا جو ہے قریا کی جمع ہے، قریوں کی بستی جو ہے ان کی ماں. تو چونکہ عرب میں سب سے بڑا شہر مکہ تھا، نہ صرف یہ کہ بڑا شہر تھا بلکہ مرکز تھا، تجارتی قافلے کے جو شام اور یمن کے درمیان آتے جاتے تھے وہ یہی ٹھہرتے تھے، اس اعتبار سے اس کو ایک بڑی تجارتی مرکز کی حیثیت بھی حاصل ہو گئی تھی. پھر یہاں خانہ کعبہ تھا، تمام عرب کے قبائل کے جو بت ہیں ان کے معبود وہاں رکھے ہوئے تھے، وہ لوگ وہاں جاتے تھے، حج کے لیے جاتے تھے، عمرے کے لیے جاتے تھے. تو اس اعتبار سے ام القرا، تمام قریوں کی، تمام بستیوں کی ماں. تو یہاں اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے اور آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے، تو آپ کا پہلا فریضہ تو یہ ہے کہ آپ خبردار کریں، مطلع کر دیں، اور تبلیغ فرما دے ان لوگوں پر کہ جو اس ام القرآن میں آباد ہے، وہ من حولہا اور جو اس کے آس پاس ہے. اب یہ من حولہا کو اگر آپ ایکسٹینڈ کریں گے تو پوری دنیا بھی اس میں آ جائے گی. یہ آپ کو معلوم ہے کہ زمین جو ہے وہ گول ہے، تو کسی بھی ایک جگہ کو جس کو آپ چاہے مرکز قرار دے دیں تو وہ تو مرکز بن جائے گا. ویسے بھی یہ ہے کہ اس وقت جو دنیا جتنی معلوم تھی، امریکہ تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت کبھی پردہ غیبی میں تھا، امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، انٹارکٹک ہو، یہ تو نہیں تھے. یہ تین ہی تھے کہ جو بر اعظم دنیا میں ابھی معلوم تھے، ایشیا اور افریقہ اور یورپ، اور ان تینوں کی ناس کہلاتا ہے یہ جو جزیرہ نما عرب ہے. گویا کہ تینوں جو ہے بر اعظم آ کر ملتے ہیں اس جگہ پر، آ کر مڈل ایسٹ اور یہ اریبین پینسولا. تو اللہ تعالیٰ نے عین اس متمدن دنیا اس وقت کی جو تھی اس کے مرکزی شہر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ یہاں سے پھر دعوت و تبلیغ کا جو سلسلہ چلے تو پوری دنیا کو کور کر لیا جائے. لتنذر ام القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. جو لوگ بھی آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ یقیناً اس پر ایمان لے آئیں گے. اس لیے کہ آخرت پر یقین ہے تو گویا کہ اللہ کی باسپرس کا احساس ہے. باسپرس کا احساس ہوگا تو آدمی حق کو تسلیم کرے گا. اگر نڈر ہو گیا ہے تو پکڑ نہیں، کوئی محاسبہ نہیں، کوئی جزا و سزا نہیں، پھر جو چاہے آدمی کرے، جھوٹ بولے، جس طریقے سے چاہے رد کر دے حق کو. لیکن یہ کہ والذین یؤمنون بالآخرت یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ یقین اس پر بھی ایمان لائیں گے، اور وہی لوگ ہوں گے کہ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں. قیامت کے دن کا ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ پوری نوع انسانی جمع ہوگی اللہ کے حضور میں. تو اللہ فرمائے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. دیکھو تم سب آ گئے ہو ہمارے پاس، پوری نوع انسانی ہوگی، تمام انسان آدم سے لے کر آخری انسان تک جو دنیا میں آئے گا قیامت تک، سب کے سب ہوں گے موجود. لَقَدْ جِئْتُمُونَا، آ گئے ہو نا ہمارے پاس فرادا، ایک ایک کر کے، اکیلے اکیلے، تنہا. کما خلقناکم اول مرہ، جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار. اصل میں یہ بہت گہرا جو ہے مسئلہ ہے قرآن مجید کے فلسفے کا کہ تخلیق انسانی دو مراحل میں ہوئی ہے. پہلا مرحلہ تھا جب تمام ارواح انسانیہ پیدا کر دی گئی تھی، یہ بالکل آغاز میں، جسے آج آپ دنیا میں جانتے ہیں سائنس کے حوالے سے بگ بینگ. بگ بینگ جس سے کہ اس میٹیریل ورلڈ کا آغاز ہوا ہے، اس یونیورس کا آغاز ہوا ہے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے. ابھی عالم ارواح تھا، مادی اور عالم جو ہے یہ میٹیریل عالم موجود ہی نہیں تھا. تمام ارواح انسانیہ پیدا کر دی گئی، اس کا ذکر سورہ اعراف میں آئے گا. اور اسی وقت ہم سے عہد لیا گیا تھا انستو بربکم قالوا بلا. اب ظاہر بات ہے تمام جو انسانوں کی ارواح تھی تو ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں تھی کہ یہ باپ ہے اور یہ بیٹا ہے اور یہ بھائی ہے. وہ رشتے تو دنیا میں جب آئیں گے تو اس عالم خلق میں آ کر رشتے قائم ہوں گے، تو وہاں تو سب کے سب ایک وقت تھے. اور یہاں آئیں گے، آج کوئی 2000 سال پہلے ہو کر گزر گیا، کوئی آدمی آج ہے، کوئی 100 برس کے بعد آئیں گے. تو زمان و مکان کا یہ سارا فرق اور یہ رشتہ اور پیوند جو ہے یہ تو اس عالم خلق میں آ کر ہوا ہے. اس عالم امر میں، عالم ارواح میں نہ یہ رشتہ و پیوند تھا اور نہ ہی وہ زمانی کو موت تھا. تو اس کا اشارہ کیا، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے کہ ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا جب ارواح کی شکل میں تم تھے. حدیث میں آتا ہے الارواح جنود مجردہ، لشکروں کی شکل میں یہ ارواح تھی. آج اسی طرح تم ہمارے پاس آ گئے ہو. وہ ترک تم باخبل نہ تم برا ضرور تم، اور چھوڑ آئے ہو جو چیزیں کہ ہم نے جن میں تمہیں لپیٹ دیا تھا، اب وہ پیچھے چھوڑ آئے. دنیا میں جب تم گئے تو وہ مال و اسباب ملا، کچھ والدین سے جو ہے وراثت مل گئی، کچھ تم نے اور کما لیا، کچھ جائیداد بنا لی، تو تم یہاں تو طرح طرح کے خول میں تھے. لیکن جب قیامت میں آؤ گے تو یہ ساری چیزیں یہاں چھوڑ کر جانا ہے، تنے تنہا جانا ہے، ان میں سے کوئی چیز ساتھ جانے والی نہیں ہے. ترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم ما نرى معکم شفعاءکم الذین زعمتم انکم فیہم شرکاء. اور ہمیں کہیں وہ شریک نظر نہیں آ رہے جنہیں تم نے شریک بنایا تھا، تمہارا خیال تھا کہ وہ یہاں آ کے شفاعت کریں گے تمہاری، وہ کہاں ہے. لقد تقطع بینکم، اب وہ تمہارے سارے جو ذہنی اور عقیدے کے رشتے تم نے قائم کر رکھے تھے، فلاں بزرگ ہے وہ بچا لے گی اور فلاں جو ہے دیوی ہے وہ چھڑا لے گی، اب وہ سارے کے سارے رشتے تمہارے کٹ گئے. وہ ضلع انتم ما کنتم تزعمون، اور جو بھی تم نے جھوٹے خیال بنا لیے تھے وہ سب کے سب ہوا ہو گئے، ان کا کوئی وجود نہیں ہے. وجعلوا للہ شرکاء الجن، اور انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا دیا جنات میں سے. وقد خلق وخلقهم، اللہ نے تو اس کو پیدا کیا مخلوق ہی، جیسے تم مخلوق ہو ایسے جنات بھی مخلوق ہی. لیکن کیونکہ انسانوں پر ہمیشہ سے روب رہا ہے جنات کا، چنانچہ عربوں کا یہ رواج تھا کہ جب کبھی سفر پر ہوتے تھے تو رات کو بسیرا کرنا ہے کہیں کسی وادی میں کسی جگہ پر، تو وہ کہتے تھے کہ اس وادی کے جن کی پناہ میں ہم آتے ہیں، تو گویا کہ ان کو بھی انہوں نے درجہ معبودوں کا دیا ہوا تھا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور اس کے لیے گھر ڈالے بیٹے اور بیٹیاں. حضرت مسیح کو بیٹا بنا دیا، حضرت عزیر کو بیٹا بنا دیا یہود نے. عیسائیوں نے جس طریقے سے ابنیت مسیح کا عقیدہ اختیار کیا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ سلمی بیٹا ہے اللہ کا. اور پھر یہ کہ بیٹیاں کہتے تھے، یہ اہل عرب جو تھے مشرکین عرب، یہ کہتے تھے فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں. تو یہ تم نے جو رشتے داریاں اللہ کے ساتھ جو ہے وہ تم نے گھڑ لی ہے. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی سند کے، بغیر کسی دلیل کے. سبحانہ وتعالی عما تصفون، وہ بات ہے بلند و بالا ہے، اعلیٰ و ارفع ہے ان تمام چیزوں سے جو تم بیان کر رہے ہو. بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے عدم بحث سے. یہ بھی دو الفاظ علیحدہ سمجھ دیجئے، ایک خلق ہے پیدا کرنا، خلق میں ہوتا ہے کسی شے سے کوئی شے بنانا. خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو بنایا اس گارے سے جو سوکھ کر خلق میں لگا تھا، تو گارا تھا جس سے انسان بنا ہے. والجان خلقناه من قبل من نار السموم، اور جنات کو پیدا کیا تھا پہلے آگ سے، تو آگ تھی جس نے جنات پیدا کیے. خلق ہے کسی شے سے دوسری شے کا بنانا. ابداع ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو، عدم نحس سے بنانا کوئی شے نہیں اور اس سے بنا دینا، وہ ہے بدیع. ابداع سے بدیع بنے گا. بدیع السماوات والارض، وہ تو اس کائنات کو عدم نحس سے وجود میں لایا ہے. اللہ یکون لہ ولد، اس کا بیٹا کہاں سے ہو جائے گا؟ ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں. وخلق کل شیء، اور اس نے ہر شے پیدا کی ہے. وہ ہوا بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ذالکم اللہ ربکم، دیکھو وہ ہے اللہ تمہارا رب. یعنی یہ جو رب کی صفات ہے ان کو ذہن میں رکھو، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی اولاد پیدا ہوئی. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. خالق کل شیء، وہ ہر شے کا بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے. فاعبدوہ، بس اسی کی بندگی کرو، اسی کی پرستش کرو. وہ علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے، ذمہ دار ہے. لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ نگاہوں کا ادراک کر لیتا ہے. یعنی تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. لہذا وہ جو میں نے بیان کیا تھا سورہ مائدہ کے دوران، کہ دین کا یا روحانیت کا سب سے اونچا مقام ہے احسان. پہلی سیڑھی اسلام، دوسرا ایمان، تیسرا احسان. احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، اس کیفیت کے ساتھ سرشار ہو کر اللہ کی بندگی کرنا، یا اللہ کے لیے بھاگ دوڑ اور محنت کرنا جیسا کہ تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو یہ خیال یقیناً رہنا چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہی کیفیت کیا ہے؟ لا تدرک ابصار، اسے نگاہیں نہیں پا سکتی، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اپنی نگاہوں سے اسے نہیں دیکھ سکتے. وہ ہوا یدرک الابصار، وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے. وہ ہوا لطیف الخبیر، اور وہ بہت ہی لطیف ہے، باخبر ہے. پر جا تم بسائر من ربکم، دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے مصیبت افروز باتیں آ گئی. فمن ابصر، تو جو آنکھیں کھولے حقیقت کو دیکھ لے، فلے نفس ہی، وہ اپنے بھلے کے لیے کرے گا. ومن عمیہ، اور جو اندھا بنا رہے، دیکھنے کے لیے تیار نہ ہو، حقائق کو نہ دیکھنا چاہے نہ تسلیم کرنا چاہے، تو فعلیہا، تو اس کا سارا وبال اسی پر آئے گا. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، میرا کام صرف تم تک ان حقائق کو پہنچا دینا ہے، ان آیات الہیہ کا تم تک ابلاغ اور تبلیغ، یہ تو میری ذمہ داری ہے. باقی میں ٹھیکیدار نہیں ہوں تمہاری ہدایت کا، کہ تمہیں زبردستی ہدایت کے راستے پر لے آؤں. جیسے کہ ایک جگہ ہم پڑھیں گے کہ حضور سے کہا گیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جسے چاہے ہدایت دے دیں، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے جسے چاہے ہدایت دیتا. آپ کا کام کیا ہے؟ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے ذمے ہے پہنچا دینا، حساب لینا ہمارا کام ہے، ہم لیں گے. یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں، لیس لک من الامر شیء، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. اور یہ توبہ علیہ ہی اور یعذبہم، اللہ چاہے گا تو ان کی توبہ قبول کر لے گا، انہیں توبہ کی توفیق دے لے گا، جن کے ہاتھوں مسلمانوں تمہیں زخم پہنچے ہیں. اسی خالد ابن ولید کو اللہ چاہے گا تو محمد رسول اللہ کے اپنے دستے مبارک سے خطاب دلوا دے گا، خالد سیف بن سیوف اللہ. یہ اللہ کا اختیار ہے، لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کا اختیار نہیں ہے. دیکھیے پھر وہی بات، الرب رب وہی تنزل، والعبد عبد وہی ترقى، وہ اقسم باللہ جہد ایمانہ. وہ بات جو کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اس وقت جو چل رہی تھی کشاکش، اب جو ان کے عوام تھے اس معاشرے میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک عام آدمی تھے ان کے، اور ایک ان کے وہ چودھری سردار جیسے قبیلوں کے سردار ہوتے ہیں. اب سرداروں کی جان پر بنی ہوئی تھی کہ ہمارے یہ لوگ ایمان نہ لے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے تو ہماری سرداری چوپٹ ختم. لہذا وہ لگے ہوئے تھے کسی طریقے سے اپنے ان عوام کو باور کرائے کہ ہم مخلص ہیں، ہم واقعتاً جو بھی کسی ضد یا ہٹ ڈرمی کی وجہ سے محمد کو رد نہیں کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ کہ واقعتاً ان کے پاس دلیل ہی نہیں ہے، اب کوئی اور شے نہیں. تو اس کے اوپر وہ ڈیرا لگا لیا کہ میں دکھاؤ موجزہ، اور وہ موجزہ جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ موجزہ ہم نے دکھائیں گے، جس کا بھی جو بھی حق کا طالب ہے اس قرآن سے سمجھے، اس سے بڑا موجزہ کوئی نہیں. تو وہی جو بحث اور کشاکش ہے وہ یہاں چل رہی ہے. وہ اقسم باللہ جہد ایمانہم لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بہا، اور وہ اپنی پورے زور شور کے ساتھ قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو یقین دلاتے ہیں، اگر کوئی معجزہ ہمیں دکھا دیا گیا، اگر کوئی نشانی محمد دکھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ہم لازمی ایمان لے آئیں گے. اصل ہمارے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم رد کریں اور انکار کریں؟ تو انہوں نے اپنے عوام کو باور کرا دیا تھا کہ یہ لوگ اپنے اس مطالبے میں مخلص تھے، لہذا وہ ان کی پیروی کر رہے تھے. قل ان نمل آیات و عند اللہ، اے نبی کہہ دیجئے آیات معجزات سب کے سب اختیار میں ہیں اللہ کے. وما یشعرکم انھا اذا جاءت لا یؤمنون، ارے مسلمانوں، مسلمانوں کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہوگی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی ایک آدھ معجزہ دکھائی دیا جائے کم سے کم ان کی زبان تو بند ہو. تو فرمایا کہ وما یشعرکم انھا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ جب وہ معجزہ دکھایا جائے گا تب بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں، ایمان نہیں لائیں گے. آخر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بولیت دے کر کون سے مانا؟ سمود کی قوم کو ایک چٹان میں سے برآمد ہو گئی، ایک اونٹنی ڈابل اونٹنی، وہ اتنا بڑا معجزہ دکھایا، قوم نے نہیں مانا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دے دیے گئے، علماء یہود نے ان کو مرتد اور کافر اور جادوگر قرار دے کر اپنے بس پر تسوری پر چڑھوا دیا. تو معجزے کے ذریعے سے کوئی آج تک مانا نہیں ہے. ماننا تو ہوتا ہے، انسان کی اپنی طبیعت سلیم ہے اور وہ واقعتاً حق کا جویا ہے، متلاشی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے حق اور ہدایت جو ہے ملے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ کھول دیتا ہے، اس کے لیے قرآن سے بڑھ کر کسی شے کی ضرورت نہیں. اب اگر کوئی ہر دھرم ہے جس نے ماننا ہی نہیں ہے، وہ اپنی رس پرستیوں میں شہوات ہی میں مبتلا ہے، اسی میں مدد ہے اور اسی میں رہنا چاہتا ہے، تو کہا کتنے ہی معجزے دکھا دیے جائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اگر ایسا معجزہ ہوا بھی تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ ہم ان کے دلوں کو الٹ دیں گے اور ان کے نگاہوں کو، اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے. اس میں بڑی عظیم حقیقت ہے، اور وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمارے جسم میں صلاحیتیں رکھی ہیں، اب آنکھ میں بینائی ہے، بصارت ہے، فرض کیجئے آپ اس آنکھ کے اوپر پٹی باندھ دیں، کئی سال تک پٹی بندی رہے، بینائی زائل ہو جائے گی. کیوں؟ اس کو کہتے ہیں ڈس یوز اٹرفی، جس شے کے لیے اللہ نے کسی شے کو بنایا ہے اسے استعمال نہیں کریں گے تو اس کی وہ صلاحیت ختم ہو جائے گی. اسی طریقے سے انسان نے حق کو پہچاننے کی ایک صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، حق سامنے آتا ہے آدمی پہچان لیتا کہ ہاں بات ٹھیک ہے، لیکن اپنی ضد کی وجہ سے، کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی چوگراہٹ کی وجہ سے، کسی اور اسی طرح کے تعصب کی وجہ سے رد کر دیتا ہے. دل گواہی دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، مانو، نہیں مانتا. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ صلاحیت ان میں کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور رفتہ رفتہ پھر وہ صلاحیت بالکل سلب ہو جاتی ہے. اس مرحلے پر پھر آتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اب یہ اس پوائنٹ آف نو ریٹرن کو پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کے لیے کوئی شے بھی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتی, اس لیے کہ وہ اندرونی جو ان کی استعداد تھی حق کو پہچاننے کی وہی سلب ہو گئی. اسی کو یہاں تعبیر کیا ہے, ہم ان کے دلوں کو الٹ دیں گے اور ان کی نگاہوں کو الٹ دیں گے, اس لیے کہ پہلی مرتبہ حق کے منکشف ہونے پر انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا, لہذا اس دن کی پاداش میں وہ نظر ہوں تھی تمجان ہی میں آبہود, اور ہم انہیں ان کی سرکشی کے اندر چھوڑ دیں گے کہ اندھے ہو کر آگے بڑھتے چلے جائیں. ولا وندنا نزلنا الیہم الملائکۃ, اور اے مسلمانوں دیکھو اگر ہم ان کے اوپر فرشتے نازل کر دیں, وکلمہم الموتیٰ, اور قبروں سے نکل نکل کر مردے بھی آ کر ان سے کلام کرے اور کہے کہ محمد جو ہے واقعی حق ہے اور اللہ کے رسول ہیں, وحشرنا علیہم کل شیء قبلا, اور ہر چیز ہم ان کے سامنے لا کے جمع بھی کر دیں, ما کانوا لیؤمنوا الا ان شاء اللہ, تب بھی ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق ہو, اور اللہ کی توفیق کسے ہوتی ہے, جو طالب حقیقت ہوتا ہے, طالب حق ہوگا اللہ کی توفیق ہوگی, طالب حق نہیں ہے اللہ کی توفیق نہیں ہوگی. ولیکن اکثر ہوں گے جہلون, لیکن ان کی اکثریت جو ہے ناواقف ہے, جہالت میں مبتلا ہے. اب جو بات آ رہی ہے وہ اس موضوع پر یوں سمجھیے کہ ذروۂ سلام ہے, وہ قزالے کا جالنا یہ کل نبی عدو شیاطین الانس والجن, اسی طرح ہم خود کھڑا کر دیتے ہیں ہر نبی کے مقابلے میں دشمن بنا کر شیاطین جن و انس کو. یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, ایک نبی آیا ہے وہ دعوت دے رہا ہے, حق کی طرف بلا رہا ہے, کچھ لوگ حق کی طرف آ رہے ہیں, لیکن اگر کوئی آزمائش نہ آئے, کوئی تکلیف نہ آئے, کوئی بھی کسی جگہ کی رکاوٹ نہ ہو, تو یہ سب کچے رہیں گے, اس کی پختگی ہوگی نہیں. اللہ چاہتا ہے کہ یہ پکے, یہ بھٹیوں میں سے گزرے, آزمائشوں میں سے گزرے. آزمائش تبھی ہوگی جب کشاکش ہو, جب یہ کشاکش ہوگی تو تکلیفیں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی, کچھ جھیلنے پڑیں گے, زخم کھانے پڑیں گے, لہذا اس سے پھر وہ پختگی ہوگی. اس لیے ہم خود گویا کہ ہم اجازت دے دیتے ہیں شیاطین جن و انس کو کہ وہ ہمارے ان نبیوں کی مخالفت میں کمر کس لیں. یہ مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ پریشان نہ ہو, یہ تو سنت الہی کے مطابق ہو رہا ہے. یہ جو کشاکش اس وقت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سرداران قریش میں, یہ تو اللہ کی سنت کے تابع ہے. وہ کزال کا جالنا لکل نبی عدوت شیاطین الانس والجن یوں ہی بازوم الا بازو زخرف القول غرورا, وہ ایک دوسرے کو بڑی ملمبہ والی باتیں جو ہے وہی کرتے رہتے ہیں, کسی کو کوئی اگر حق کی طرف ذرا مائل ہوتا ہے پھر کسی طریقے سے اسے ورگلا کر پھر واپس لے آتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ, اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت کے اندر ہے کہ ایسا ہو تاکہ کشاکش ہو, آزمائش ہو, اور اس میں پھر اہل ایمان جو ہے ان کی پختگی ہو, ذہنی پختگی اور ان کے کردار کی پختگی. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ, آپ چھوڑیے ان کو جو کچھ اس طرح بازی یہ کر رہے ہیں, آپ زیادہ ان کی طرف توجہ نہ کریں. وَلَتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلَيَرْضَوْهُ وَلَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ, اور یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ جن لوگوں کے اندر ایمان نہیں ہے آخرت کا اور وہ اللہ کے جناب میں واپسی کا کوئی خیال نہیں رکھتے, ملاقات کی کوئی امید نہیں رکھتے, وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں. جیسے الیکٹرولیسس جب ہوتا ہے تو وہ جو بھی آئلس کچھ ادھر چلے گئے, کچھ پازیٹیو میں چلے گئے, کچھ نیگیٹو میں چلے گئے, تو یہ الیکٹرولیسس ہو رہا ہے معاشرے کا کہ جو حق کے طالب ہیں وہ ادھر محمد رسول اللہ کی طرف جو ہے جمع ہوتے چلے جائیں گے, اور جن کے دلوں میں کجی ہے, زیر ہے, ٹیڑھ ہے, جو خود ہدایت کے طالب نہیں ہے, وہ دوسرے الیکٹران کی طرف چلے جائیں گے. تو یہ تو پروسیس وہ ہے کہ جو عین حکمت خداوندی کے تحت ہو رہا ہے. بولے قصبہ الہ افیدت النصیب اللہ یمین ابل آخرت بولے یربو یختلف ماحول مختلف, اور پھر جو گندگیاں جو بھی برائیاں انہوں نے کمانی ہے وہ بھرپور طریقے پر کما لیں. وہ کزال کا جالنا فی کل قریت اکابر مجرمیہا, اسی طرح ہم نے ہر بستی میں ہر آبادی میں اس کے جو بڑے بڑے لوگ سردار ہوتے ہیں, چودھری ہوتے ہیں, ان کو بڑے مجرم بنا کر کھڑا کر دیا. ما یمکرون الا بانفسہم, لیکن یہ کہ جو بھی وہ چالیں چل رہے ہیں اس دعوت کو روکنے کے لیے, جس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں, جس طرح کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں, عوام پر اثر انداز ہونے کے لیے جو باتیں انہوں نے گھڑ لی ہیں, لیکن نتیجے کے اعتبار سے یہ سارا ان کے اپنے خلاف جا رہا ہے. چند دن کی بات ہے, آنکھ بند ہوگی ادھر جب آنکھ کھلی گئی تھی تو موسم تھا خزاں کا, معلوم ہوگا آخرت میں جا کر کہ یہ ہم کیا کر کے رہے اور کس طرح ہم نے اپنی آپ پر برباد کی ہے. تو ماں جب کرونا اللہ میں عرصوں سے مما یا شرون, اس کو انہیں اس کا شعور نہیں ہے. وہ خوش ہو رہے ہوں گے, دیکھو اپنے بچے کے تمام لوگوں کو کیسے روک لیا, وہ محبت کی بات نہیں سن رہے. اس لیے یہ واقعہ امام راضی نے کسی جگہ لکھا ہے, مجھے اس وقت حوالہ یاد نہیں ہے, کہ حضور کے چھپی ذات بھائی تھے, وہ اگر یہ ایمان نہیں لائے تھے حضور پر لیکن محبت کرتے تھے, جیسے ابو طالب ایمان تو نہیں لائے لیکن محبت تھی اور آپ کا ساتھ دیتے تھے, تو وہ بھی حضور کے ساتھ رہتے تھے اکثر, ایک سپورٹ, اخلاقی مارل سپورٹ کے طور پر. ایک مرتبہ قریش کے سرداروں سے بیٹھ کر جب یہ گفتگو ہوئی اور انہوں نے کہا کہ محمد ہمیں یہ معجزہ دکھاؤ تو ہم مان لیں گے, مطلب کوئی نہیں. تو جب وہاں سے اٹھ کے آئے تو چھوٹی جان بھائی نے کہا کہ آج تو آپ کی قوم نے آپ پر حجت قائم کر دی ہے, اب اگر آپ کی طرف سے کوئی معجزہ نہ آیا تو پھر میں آئندہ آپ کے ساتھ کبھی نہیں رہوں گا. اس پر حضور کو بہت شدید صدمہ ہوا, رنج ہوا حضور کو, ظاہر بات ہے کہ انسانی احساسات اور جو بھی ہوتے ہیں. وہ تو ایسا وقت بھی آیا تھا کہ جب ابو طالب کی ہمت جواب دینے لگی تھی, جب ایک وفد آیا تھا کہ اب ہمارے صبر کی حد ہو گئی, ابو طالب یا تو اپنے اس نتیجے کو روک لو کہ وہ ہمارے معبودوں کو غلط نہ کریں, ہمارے مذہب کی جو ہے وہ تکذیب نہ کریں, ورنہ یہ ہے کہ پھر میدان میں آ جا تم بھی اور مقابلہ کھلے میدان میں اب ہوگا. تو ابو طالب نے حضور کو بلایا تاکہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں. ظاہر بات ہے اکیلے پورے قریش کا کیسے مقابلہ کر لیتے, بنو ہاشم چھوٹا سا خاندان تھا. اس وقت حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ قجادان اب تو یا تو یہ بات پوری ہو کر رہے گی یا میں اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر لوں گا. لیکن وہ جذبات تو ہوتے ہیں نا انسان کی بشریت کے جو بھی تقاضے ہیں, تو آپ کی آنکھوں میں اس وقت آنسو آئے ہیں کہ یہی ایک سہارا تھا, اس چچا نے مجھے پروٹیکشن دی ہوئی تھی جس کی وجہ سے قریش جو میری تکا بوٹی کر دے اگر ان کی پروٹیکشن نہ ہو, کہ بنو ہاشم کا سردار ابو طالب جو ہے وہ ان کے پشت پر ہے, تو اس لیے اب یہ بھی سہارا جو ہے وہ جا رہا ہے, نظر آ رہا ہے کہ ان کی ہمت جواب دے رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس سن میں ابو طالب کا انتقال ہوا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال اسی سن میں ہوا, یہ سن 10 کہلاتا ہے, یعنی وحی کے آغاز کے بعد سے 10واں سال, سن 10 نبوی. ابھی ہجرت کے بعد میں ہوگی, سن ہجری کا تو آغاز نہیں ہوا. اس سال کو حضور نے عام الحزن قرار دیا, یہ ہمارے لیے رنج اور غم کا سال ہے. ابو طالب کا سایہ اٹھ گیا اور گھر میں دل جوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی کہ باہر سے سب کچھ تکدر طبیعت میں لے کر اور لوگوں کی جلی کٹی باتیں سن کر آتے تھے گھر میں, تو گھر میں ایک جان صاحب بیوی موجود تھی کہ جو دل جوئی کرتی تھی, حوصلے بہاتی تھی, وہ بھی نہ رہی. تو عام الحزن قرار دیا حضور نے اس کو. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ, اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی, آیت سے مراد یہی قرآن مجید کی آیات, وہ کہتے ہیں نہیں 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 ہم قرآن کو نہیں جانتے, لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ, ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ اسی طرح کے معجزے نہ دکھائے جائیں جیسے اور رسولوں کو دیے گئے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما کانوا ینکرون. اب یہ اللہ کا معاملہ ہے, اس کا پریروگیٹو ہے, وہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کے معاملے میں کو کس طریقے سے رکھے, اور ان قریب یہ لوگ جو مجرم ہیں جو انکار کر رہے ہیں ان کو انتہائی ذلت و رسوائی کا سامنا ہوگا اور عذاب ان پر آ کر رہے گا. چند سال کی بات ہے غزوہ بدر کے اندر, پھر 70 جو ہے ان کے بڑے بڑے چوٹی کے سردار سب کے سب ایسے کھیت رہے تھے جیسے کھجور کے تلے پڑے ہوئے ہوں, کاندہ آزاد و نخلید خاویہ, ابو جہل جیسے اور عقبہ ابن ابی معیط جیسے سب کے سب ختم ہوئے, عمیہ ابن خلف بھی جو حضرت بلال کا آقا تھا مارا کرتا تھا, انہیں حضرت بلال خود انہوں نے جو ہے وہ واسل جہنم کیا ہے. تو وہ کچھ دنوں کے بعد یہ معاملہ ہو گیا. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ, تو اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں یہ ارادہ فرما لیتا ہے کہ اسے ہدایت دے, یشرح صدرہ للاسلام, اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے, یعنی ہر شے اسلام کی اسے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہ بات تو بہت صحیح ہے, میری فطرت کے مطابق ہے, میری عقل کے مطابق ہے. وہ انشراح داخلی جو ہے باطنی, وہ اسلام کی ہر شے جو ہے اسے وہ معلوم ہوتی ہے, معقول ہے, عمدہ ہے. یشرح صدرہ للاسلام ومن یرید ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء, اور جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی مہر تسبیح سخت ہو چکی ہو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اللہ, پھر وہ اگر چلنا چاہتا بھی ہے تو ایسے چلتا ہے کہ جیسے کسی کو بہت اونچی اونچائی پر چڑھنا پڑ رہا ہو اور زور لگا لگا کر وہ چل رہا ہو, سانس پھولا ہوا اس کا. کذالک یجعل اللہ رجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ تعالیٰ گندگی اور نجاست ڈال دیتا ہے اور عذاب دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے. وہذا صراط ربک مستقیما، یہ ہے تیرے رب کا راستہ جو بالکل سیدھا ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، ہم نے اپنی آیات کی تفصیل بیان کر دی ہے، وضاحت کر دی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو نصیحت اخذ کرنا چاہیں. لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی والا گھر ہے، جنت ہے. وہو ولیہم بما کانوا یعملون، اور جو وہ عمل کر رہے ہیں، جو محنتیں کر رہے ہیں، جو قربانیاں دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ ان کا ولی ہے، ان کا پشت پناہ ہے، ان کا مددگار ہے. فرمایا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے، جنات بھی ہوں گے، انسان بھی ہوں گے، اللہ فرمائے گا اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس نہیں آ گئے تھے رسول جو تم ہی میں سے تھے؟ یقصون علیکم آیاتی، جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سناتے تھے. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں خبردار کرتے تھے آج کے دن کی ملاقات، آج جو ہماری ملاقات ہو رہی ہے اور تم ہمارے حضور میں پہنچ گئے ہو، کھڑے ہو سامنے، اس دن کی خبر دی تھی انہوں نے تمہیں. قَالُوا شَهِدْنَا، وہ کہیں گے ہم گواہ ہیں، انہوں نے دی تھی. شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، ہم خود اپنی جانوں کے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ بٹ ہماری ماری گئی تھی، نیتیں ہماری بگڑ گئی تھی. وغرتهم الحياة الدنيا، اور انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا دنیا کی زندگی نے. وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين، اور اس وقت وہ خود گواہی دیں گے اپنے خلاف کے، اے اللہ واقعی ہم کافر تھے، ہم ناشکرے تھے، ہم نے انبیاء اور رسولوں کی دعوت پر توجہ نہیں دی، ہم نے ان کی طرف جو ہے کوئی التفات نہیں کیا. ذلك لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون، اور یہ اس لیے ہے کہ آپ کے رب کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دے جبکہ وہ غافل ہو. دیکھیے نبی جو آتے ہیں، ہم یہ پہلے مضمون پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں کہ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. اللہ تعالیٰ نے اپنے اخروی محاسبے کی بنیاد یہ رکھی ہے کہ انسانوں کے پاس رسول بھیج کر، کتابیں بھیج کر پہلے ہدایت ہے ان تک پہنچا دی جائے، اتمام حجت کر دیا جائے، پھر محاسبہ ہوگا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کو ہلاک کیا، قوم نوح کو، قوم ہود کو، قوم سارے کو، جن کے حالات اگلی صورت میں آئیں گے، سورہ آراف میں آئیں گے، تو فرمایا ایسے نہیں ہے کہ اچانک جا کر ہم نے قوم کے اوپر عذاب نازل کر دیا. نہیں، ہم نے پہلے اپنے نذیر بھیجے، ہمارے رسول گئے، انہوں نے انہیں بتایا، خبردار کر دیا، پوری طریقے سے ان پر حق واضح کر دیا، تو ہم ایسے ہی لوگوں کے اوپر جو ہے عذاب نازل کرنے والے نہیں ہیں. آگے چل کے فرمایا قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، یہ ایک بڑا چیلنج کا انداز ہے جو حضور سے کروایا جا رہا ہے. کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری قوم کے لوگوں، جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو، انی عامل، میں بھی اپنی سے محنت کر رہا ہوں. اب نتیجہ کیا نکلے گا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں تم سے کوئی رعایت نہیں مانتا، میں تم سے کوئی اپیل نہیں کرتا، نہ میں نے تم سے کوئی اجرت طلب کی، نہ کبھی کوئی معاوضہ، تم سے کوئی مفاد مانگا، کچھ نہیں. اسی طرح میں یہ نہیں کہتا کہ میرے ساتھ نرمی کرو، رعایت جو کر سکتے ہو کر لو، اے ملو ارا مکانت کر، جو تمہارے بس میں آ سکتا ہے میری مخالفت میں اور میری اس دعوت کو روکنے میں، جو ایڑی چوٹی کا زور لگا سکتے ہو لگا لو. ہندی آ مل، میں اپنا سا زور لگا رہا ہوں، جو میری ذمہ داری ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. من تکون له عاقبۃ الدار، کس کو ملنے والا ہے وہ پچھلا گھر، آخرت کا گھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت، یہ کس کو ملنے والی ہے؟ انہ لا یفلح الظالمون، ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے. اس کے بعد مسلسل دو تین رکوعوں میں جو وہاں کے معاشرے میں بعض بڑے یعنی مشرکانہ اوہام پیدا ہو گئے تھے، جو کچھ جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، جیسے جن لوگوں نے بھی ہندو معاشرے کو دیکھا، ایک نسل تو یہاں پہ پیدا ہو چکی ہے جن کو معلوم ہی نہیں، بارہ جن کو بھی تجربہ انہیں معلوم ہے، تو وہ سانڈ چھوڑ دیا، تو گائے چھوڑ دی، اب وہ جو ہے کسی بت کے نام پر، دیوی کے نام پر، اسے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، وہ جہاں چاہے منہ مارے، کھائے پیے، اسی طرح ان کے یہاں تھا. اور یہ کہ پھر اس جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے، اس کی پیٹھ پر سواری نہیں کر سکتے، اور پھر اسی طریقے سے کچھ اور قسم کے جانور تھے کہ ان کا گوشت جو ہے وہ ہم تو کھا سکتے ہیں، ہماری عورتیں بھی کھا سکتی. اس قسم کا انہوں نے بڑا توبار بنایا ہوا تھا کہ مشرکانہ شریعت سمجھ لیجئے کہ وہ انہوں نے تصنیف کی ہوئی تھی. ان چیزوں کی پھر نفی جو ہے بہت تفصیل سے آئی ہے. انہی کا حوالہ سورہ بقرہ میں بھی آیا کہ یہ جو تمہارے اوہام وغیرہ ہیں تو اب ختم کرو، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا ہے واضح کر دیا، یہ چیز حرام ہے. اس کے علاوہ جو ہے جو بھی اللہ نے تمہارے لیے رزق پیدا کیا ہے، کلو مما رزقناکم حلالا طیبا، جو حلال اور طیب اور پاکیزہ رزق ہم نے دیا ہے اسے کھاؤ. اس کے بعد جو ہے یہ اب جو آیات آ رہی ہے کہ یہ تو تم نے چیزیں ٹھہرا لی ہے، یہ حرام وہ حرام یہ حرام، یہ نئی شریعت تم نے تصنیف کر لی ہے. آؤ ذرا، یہ ساری باتیں تو غلط تھی جن کی میں نے نفی کر دی، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا تھا جمعے میں، چھوڑ رہا ہوں اس حصے کو. لیکن آخری بات اب جو کہی جا رہی ہے سورہ مبارکہ میں، قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں. اس میں حقیقت میں یوں سمجھیے کہ جو دین کی جو اساسی تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ آ رہا ہے. یہاں یہ ایک رکوع میں آ رہا ہے، یہی چیز پھر آگے چل کر آئے گی سورہ بنی اسرائیل میں، دو رکوع، تیسرا رکوع اور چوتھا رکوع. اور یہ در حقیقت تورات کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، اس لیے کہ تورات جو ہے تورات میں اور قرآن میں 2000 برس کا فصل ہے. 1400 قبل مسیح میں تورات دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، 610 میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے 2000 برس کا فصل ہے. تو اس 2000 برس کے دوران نوع انسانی نے ارتقا کیا ہے، ذہنی ارتقا ہوا، تمدنی ارتقا ہوا، اب بڑے بڑے شہر وجود میں آ گئے، بڑے امپائرز وجود میں آ گئے. 2000 سال پہلے کیا تھا، معمولی سی قبائلی زندگی تھی اور نہ بھی وہ علم کا معاملہ تھا. تو اس میں جو ہے صرف بنیادی اصول دیے گئے تھے انہیں، 10 کمانڈمنٹس جو مشہور ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو، یہ جو اصول دے دیے گئے تھے 10 کمانڈمنٹس، یہ گویا کہ خلاصہ تھا اس دین کا، یا یوں کہیے کہ یہ وہ نیوکلیس تھا کہ جس پر پھر آگے یہ ساری جو ہے شریعت جو تمام انبیاء کے ذریعے سے پھر آئی، اس کا تانا بانا بڑھتا گیا اور پھر وہ شریعت جو ہے مکمل ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ آیت ہم پڑھ چکے سورہ مائدہ کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو وہاں سے شریعت کا آغاز ہو کر 2000 برس میں آ کر شریعت کی تکمیل ہوئی. لیکن جو شریعت کا آغاز ہوا ہے وہ کیا تھا، وہ ہے در حقیقت کے جو یہاں چند آیات میں جس کا حوالہ آ گیا ہے، اور تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ یہ سورہ بنی اسرائیل کے 2 رکوعوں میں آئے گا، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ یہ در حقیقت تورات کی تعلیم کا خلاصہ ہے. دی قرآنک ورشن آف دی 10 کمانڈمنٹس آف تورات، تورات کے احکام اشرا کا جو قرآن مجید میں بیان ہے وہ ہے. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے. اللہ تشرکوا به شيئا، پہلی شے جو اس نے حرام کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو. توحید خالص، کسی درجے میں کسی اعتبار سے، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں، کسی مخلوق کو چاہے وہ شے ہو یا کوئی وہ انسان ہو کسی درجے میں شریک نہیں کرنا، پہلی بات. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت، ان کا ادب، یہ جو انسانی معاشرے کی یہ گویا کہ ایک اہم بنیاد ہے جو مغرب میں بالکل منہدم ہو چکی ہے، بالکل منہدم ہو چکی ہے. والدین بوجھ معلوم ہوتے ہیں، بوڑھے والدین کو علیحدہ لے جا کر اولڈ ہاؤسز کے اندر ڈال دیا، کھانے پینے کو تو سب کچھ انہیں ملتا ہے وہاں پر، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی شکل نہیں دیکھ سکتے، ترستے ہیں، وہ بات نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی ہمارا مشرقی معاشرہ جو ہے وہ اس درجے نہیں بگڑا ہے، اگرچہ وہ فورسز پورا زور لگا رہی ہیں. یہ ساری این جی اوز جو یہاں پر کام کر رہی ہیں، نان گورنمنٹ آرگنائزیشن، ان سب کا جو مین ہے وہ یہ ہے کہ خاندانی نظام کو جیسے کہ یورپ میں برباد ہو چکا ہے یہاں پر بھی اسے بالکل بسمار کر کے رکھ دیا جائے. ایک کانفرنس کی تھی کائرو میں اور ایک کانفرنس کی ہے بیجنگ میں. اب دیکھیے کس طریقے سے ایشیا کو گویا کہ حصار میں لیا ہے، محاصرے میں لیا ہے، ایک بڑی کانفرنس وہاں ایک یہاں. اس لیے یہ ہے فیمنزم، ویمن لب، عورتوں کی آزادی، اور وہ عورتوں کی آزادی اگر ہوگی خاندان کا ادارہ برباد ہو جائے. وبالوالدین احسانا نمبر 2 ہو گیا. ولا تقتلوا اولادکم من الاملاق، اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خیال سے قتل نہ کرو. نحن رزقکم بیان، تمہیں بھی ہم ہی اس میں تھے، ہم انہیں بھی دیں گے. ہمارے اس کے خزانے ختم نہیں ہونے والے. یہ ضرور ہے کہ ہم حساب سے اس میں سے نازل کرتے، ایشو کرتے ہیں تو حساب کتاب سے کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے وہ خزانے جو ہیں وہ اتھا ہیں، وہ انلمیٹڈ ہیں. آپ کو معلوم ہے اب وہ سورسز فوڈ کی سامنے آ رہی ہیں جو کچھ عرصے پہلے انسان کو معلوم ہی نہیں تھی. ریسنٹ پاس میں یہ سی فوڈ، سمندر سے کتنا کچھ جو ہے فوڈ نکل رہا ہے، اور وہ ہمارا جو زمین خشکی پر جو فوڈ ہے اس سے کتنا بہتر ہے. یہ گوشت جو بھی ہم کھاتے ہیں، یہ جو حیوانات اور چپائے کا، اس سے کہیں زیادہ بہتر گوشت جو ہے وہ سمندر میں اللہ نے پیدا کیا ہے، اور وہ سی فوڈ کے سور سے چلے آ رہے ہیں. تو یہ کہ تندرستی کے خیال سے اولاد کو قتل کر دیا جائے، اگرچہ اس میں ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہے بنت کنٹرول کا معاملہ وہ اس میں ضمن آئے گا، اس لیے کہ اگر تو ہے اس میں ابارشن وہ تو قتل کے درجے میں ہے، ابارشن ہے تو وہ قتل ہے. لا تقتلوا اولادکم، لیکن یہ کہ اگر کوئی ویسے ایسے حفاظتی تدبیر ہو کہ حمل ہونے نہ پائے تو اس پر قتل کا الزام تو نہیں ہوگا، لیکن روح تو وہی ہے، سوچ تو وہی ہے کہ اور اتنی تا آبادی ہو جائے گی تو کہاں سے کھائے گی. گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے. اللہ کو تو رابط نہ ہوا، اور وہ اپنی مخلوق کے لیے جو ہے باقی فائد پیدا نہیں اس نے کیا ہے، یہ عدم اعتماد ہے اللہ پر. تو تیسری بات فرمائی ولا تقتلوا اولادکم من املاق، نحن نرزقکم وإياهم. چوتھی بات ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بے حیائی کے کاموں کے قریب مت پھٹکو، چاہے وہ علی الاعلان ہوا اور چاہے خفیہ ہو. شرم اور حیا اور عصمت اور عفت یہ اقدار ہیں جن کو کہ قائم رکھنا چاہیے، اور اسی پر حقیقت کسی معاشرے کے صحت مند ہونے کا دار و مدار ہے. پانچواں ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے. ہم پڑھا ہے سورہ مائدہ میں کہ اگر ایک جان بھی جو ہے کسی نے تلف کی ہے فکأنما قتل الناس جميعا، تو وہ ایسے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا. تو کوئی بھی ناحق جو ہے قتل کرنے کا حق تمہیں نہیں ہے. فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ہاں حق کے ساتھ. کسی نے کسی کو قتل کر دیا کہ ساس میں اسے قتل کر دیا جائے گا، یہ دوسری بات ہے. اگر اسی طریقے سے شادی شدہ ہے اس نے زنا کیا، رجم کر دیا جائے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، یہ دوسری بات. یہ ہے حق شریعت کے تحت کسی کی جان لینا، یہ اور ہے. لیکن یہ کہ بغیر کسی ایسے سبب کے کسی انسان کو قتل کر دینا، یہ تو ایسے کالنما قتل اللہ سے جمیا ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون، یہ ہے وہ چیزیں جس کی اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. یعنی دین تم نے کن چیزوں کو بنا لیا ہے، تم نے کچھ اور اپنے اوہام جو ہے لا کے جمع کر لیے ہیں. میں معلوم ہمارے یہاں بھی جو عورتوں کے ہاں اور عوام کے اندر جو اوہام جو ہے پھیلے ہوئے ہیں، وہ ان کا مذہب کا درجہ انہوں نے دے رکھا ہے. دین تو یہ ہے ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، دیکھو یتیم کے مال کے قریب نہ پھٹکو مگر بہترین طریقے سے، اس کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو، اس کے مال کی اچھی چیزیں جو ہے وہ خود لے کر اپنی بری چیزوں سے گنتی پوری نہ کر دو. یہاں پڑھ چکے ہیں، آ چکا اس سے پہلے سورہ نساء کے میں شروع میں بلا تتبدل الخبیث بالطیب، اور فرمایا کہ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو شعور کی عمر کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے. اوف الکیل والمیزان بالقسط، جب ناپ کے تولو پورا ناپ، اور جب تول کر دینا ہے تو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ تولو، کوئی ناپ تول میں کوئی کمی نہ ہو. ولا تنقصوا الناس اشیاءهم، لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دو. ہوتا کیا ہے ذرا سی ڈنڈی ماری کسی نے تو وہ کیا ہوگا، دو تین تولے کم کر لے گا اور کیا کرے گا، لیکن ایمان تو گیا نا، وہ تھوڑی سی جنبش آتی جو ہے وہ ایمان تو ختم کر دے گی. واؤفل کیا گیتا کا بالکل لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی انسان کو کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو حساب ہوگا قیامت میں وہ انڈیویجول بیسس پر ہوگا، کس شخص میں میں نے کتنی طاقت رکھی تھی، اس میں وہ کیا کر کے لایا، سب کو برابر تو نہیں رکھا ہے، کس میں کتنی ذہانت رکھی تھی، یہ تو اللہ جانتا ہے. اور ظاہر بات ہے آج کی اصطلاح میں جو جینز ہیں ہمارے، اب میرے اپنے کچھ جینز تھے والدہ سے والد سے ملے ہیں، انہیں ان کے والدین سے ملتے چلے آ رہے ہیں، وہ جینز جو ہے اس سے میری ایک شخصیت کا حیولہ بنا ہے، وہ تو میرے لیے گیون ہے، یہ میں نے خود نہیں بنایا ہے، اٹس ناٹ بائی چوائس، اٹس گیون فار می. لیکن اس کے اندر اب میں کیا کر رہا ہوں، ود ان دس اس کو شاکلہ کہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں. شاکلہ انسانی شخصیت کا بنتا ہے انہی چیزوں سے کہ جو اللہ کی طرف سے اسے دینی گئی, وہ سب جو دی گئی. ابھی شاکلہ میں جو کچھ اس کے اندر صلاحیت رشتہ دار تھی اسے اس نے کس طور سے بھرپور طریقے پر استعمال کیا, اس پر محاسبہ ہوگا. لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا, اور دیکھو جب بھی بات کرو تو عدل کی بات کرو. اب یہ ہے مکی صورت, مدنی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم وبالوالدین والاقربین. اہل ایمان پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ قسط کے لیے, عدل کو قائم کرنے کے لیے, اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ, خواہ وہ بات تمہارے اپنے خلاف جاتی ہو یا تمہارے والدین کے خلاف جاتی ہو یا تمہارے رشتے داروں کے خلاف جاتی ہے. یہ سورہ نساء میں تھا. اور سورہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, پوری طاقت کے ساتھ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ, کمر کس لو اور گواہ بن جاؤ قسط کے, عدل کے, انصاف کے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی, اور دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو, عدل کرو ہر حال میں. تو فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ, خواہ وہ قرابت دار ہی ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, اللہ کے عہد کو پورا کرو. اللہ کا عہد جو ہے اصل میں تو آئے گا سورہ اعراف میں, اگلی سورت ہے. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ, میری اور آپ کی ارواح یہ عہد کر کے اس دنیا میں آئی ہے, اب اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنا ہمارے ذمے ہے, ہم نے اسے اپنا رب مانا ہے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون, یہ ہے وہ چیزیں جن کی وصیت اور تاکید کی ہے اللہ نے تمہیں تاکہ تم نصیحت اخذ کرو. یہ اصول ہے, اس میں ساری تمدن کے اصول بھی آ گئے, معاشرت کے اصول بھی آ گئے, انفرادی صحت و کردار کی باتیں بھی آ گئیں, لین دین کے معاملات کے اندر جو صداقت اور عدل ہے اور وہ امانت داری ہے اس قسم کا تذکرہ آ گیا. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, اور دیکھو یہ ہے میرا راستہ جو سیدھا ہے. اب یہ محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے فرمایا جا رہا ہے یہ میرا راستہ ہے سیدھا, اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ, اور جو راستے پنڈنڈیاں ادھر ادھر جا رہے ہیں ان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں لے کر متفرق ہو جائیں عن سبیل ہی, اللہ کے راستے سے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, یہ ہے وہ چیزیں جن کی وصیت اللہ نے تمہیں کی ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے, تاکہ تم بچ سکو. ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء, پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تھی جو ان تمام چیزوں پر مشتمل تھی, ان تمام چیزیں جو ہے یہ اس کے اندر موجود تھی, ہر چیز کی تفصیل موجود تھی. وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُوقِنُونَ, اور ہدایت تھی اور وہ رحمت تھی تاکہ وہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ, اب اس کے بعد یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے. دیکھیے اس میں خاص طور پر انجیل کا ذکر کیوں نہیں آ رہا, یہ سمجھ لیجیے تورات کے فوراً بعد پہلے بھی آیا تھا, تورات کس نے نازل کی تھی, اور پھر یہ کہ قرآن ہم نازل کیا ہے, یہ اس سورہ میں دو مرتبہ ہو گیا. وجہ یہ ہے کہ انجیل میں شریعت نہیں ہے, انجیل میں تو حضرت عیسیٰ کا قول موجود ہے کہ میں کچھ قانون موسوی کو, شریعت موسوی کو ختم کرنے نہیں آیا ہوں. ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا, لا وہی رہے گا. تو انجیل میں مواعظ ہے, انجیل میں حقیقت دین, روح دین, تقویٰ, اصل جو دین ہے اس کی طرف رجوع کرنے کی تلقین ہے, لیکن شریعت نہیں ہے. شریعت والی کتاب تورات تھی اور شریعت والی کتاب یہ قرآن ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ, اور یہ کتاب اب ہم نے نازل فرمائی ہے جو بڑی بابرکت ہے. فَاتَّبِعُوهُ, بس اس کی پیروی کرو. وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اَن تَقُولُوا مَبَادَا, تم یہ کہو. اب یہ در حقیقت جیسی بات ہم نے سورہ مائدہ میں پڑھی تھی, اہل کتاب سے خطاب کر کے کہا گیا تھا کہ دیکھو اہل کتاب, مبادہ تم یہ کہتے کہ ہمارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا, کوئی بشیر نہیں آیا. فقط جا کوئی بشیر و نذیر, تو دیکھو محمد آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے انذار اور تفسیر کا حق ادا کر دیا ہے. اسی طریقے سے اب یہ مشرکین عرب سے کہا جا رہا ہے, کیونکہ یہ صورتیں گویا کہ ان پر اتمام حجت کی آخری صورتیں ہیں. مکی دور کی چونکہ آخری صورت رہی ہے, تو یہ گویا کہ مشرکین عرب پر اتمام حجت کی آخری صورت ہے. ان تقولوا مبادہ, تم یہ کہو. انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا, کتاب تو نازل کی گئی تھی دو گروہوں پر ہم سے پہلے, تورات دی گئی تھی یہودیوں کو اور انجیل دی گئی تھی. وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ, اور ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے, ہم تو جانتے نہیں تھے تورات کیا ہے, تورات میں کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ بات تو خود حضور سے خطاب کر کے کہی گئی ہے سورہ شورا کے آخر میں, مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ, اے نبی آپ تو نہیں جانتے تھے کتاب کون کیا ہوتی ہے, شریعت کیا ہے, اس لیے کہ آپ یہود میں پیدا ہوتے تو آپ کو علم میں ہوتا, اگر کہیں نصارا میں پیدا ہوتے تو آپ کے علم میں ہوتا, وہ بھی ہی جو تھے ان کے پاس نہ کوئی کتاب تھی نہ کوئی شریعت تھی. باقی کا تبدیل بل کتاب و بل ایمان, تو موالا تم یہ کہو کہ کتاب تو نازل کی گئی تھی ہم سے پہلے دو گروہوں پر, وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ, اور ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے بے خبر تھے. اور تقولوا, یا تم یہ کہو, لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدا منہم, اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان دونوں سے زیادہ ہدایت پر ہوتے, ہم اس کا حق ادا کرتے, اس کی پیروی کرتے. فقد جاءکم بینۃ من ربکم, تو دیکھو اب آ گئی ہے تمہارے پاس روشن تعلیم تمہارے رب کی طرف سے, عثمان حجت ہو گیا ہے, وہ ہدم و رحمت, اور جو ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ, تو اب کون بڑا ظالم ہوگا اس سے جو اب آیات الہی کی کو جھٹلا دے, وہ صدف عنہا, اور اس سے کلی کترا کے نکل جائے, پہلو بچا کر نکل جائے. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون, اور ان قریب ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے کلی کتراتے ہیں ہم ان کو بدترین عذاب سے دوچار کریں گے ان کے اس طرز عمل کی پاداش میں. ذرا آگے چل کر اب بہت ہی جامع اور بہت فضیلت والی آیات ہیں. قل اننی ہدانی ربی الى صراط مستقیم, اے نبی کہہ دیجئے مجھے تو میرے رب نے ہدایت دے دی ہے سیدھی راہ کی طرف. دینا قیاما, دین ہے قائم رہنے والا. دیکھیے دین ہمیشہ سے ایک ہے, دین ابراہیم کا بھی وہی تھا, نوح کا بھی وہی تھا, موسیٰ کا بھی, عیسیٰ کا بھی, اور محمد کا بھی صلی اللہ علیہ وسلم, دین ایک ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین, دین ایک ہے. شریعتیں مختلف ہوئی ہیں, حضرت جیسا کل ہم نے آیت پڑھی تھی, لکل جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا, ہم نے ہر ایک کے لیے علیحدہ شریعت مقرر کی اور منہاج طریقہ کار بھی. طریقہ کار موسیٰ کا کچھ مختلف تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے, ہمارے لیے حجت حضور کا طریقہ کار ہے, ہم حضور کی امت میں ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہمارے لیے جو آئیڈیل ہے اور جو اسوہ ہے اور مثال ہے جس کی کہ ہمیں پیروی کرنی ہے, وہ حضور کی مثال ہے, حضور کا منہاج ہے. تو یہاں فرمایا دینا قیاماً, یہ دین ہے قائم رہنے والا, ملت ابراہیم حنیفہ, اور یہ ابراہیم کی ملت ہے جو یکسو تھے. وما کان من المشرکین, اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے. علیہ الصلاۃ والسلام, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہہ دیجئے, اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم یہ کہہ سکیں, لیکن یہ کہہ سکنا ہے اس کے بعد کہ آدمی فیصلہ کر لے. اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي, یقیناً میری نماز بھی میری قربانی بھی, وَمَحْيَايَ اور میری زندگی بھی, وَمَمَاتِي اور میری موت, لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. انسان اپنا سب کچھ جو ہے اس کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہو, جینا ہے اللہ کے لیے, مرنا ہے اللہ کے لیے, یہی گویا کہ ہمارے لیے پوری زندگی کا آگے یہ یہی محور و مرکز بن جائے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, لا شریک له, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وبذلک امرت, اور اسی کا مجھے حکم ہوا ہے. وانا اول المسلمین, کس سے کہا جا رہا ہے؟ محمد سے, کہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے پہلا فرما بردار میں ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کو جو دعوت دے رہا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرو اور میں خود نہ کر رہا ہوں, نہیں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, سب سے پہلے اللہ کے سامنے سر جھکانے والا, سب سے پہلے اس کی فرما برداری کا اختیار کرنے والا خود میں ہوں. قُلْ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا, ذرا اسے یہ کہیے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور رب, کوئی اور رب تلاش کروں اپنے لیے؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ, وہ تو ہر شے کا رب ہے, مالک ہے, آقا ہے. تم مانو نہ مانو, رب تو تمہارا بھی وہی ہے. اللہ ربنا و ربکم, لنا اعمالنا و لکم اعمالکم, لا حجت بیننا و بینکم. تو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب تلاش کروں, ڈھونڈوں کوئی اور رب؟ قل غیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا. اور دیکھو ہر جان جو کچھ کما رہی ہے وہ نہیں کما رہی مگر اپنے اوپر, اپنے اوپر وبال لے گی. جو مزید کمائی ہے وبال کہاں جائے گا؟ اس کے اپنے اوپر جائے گا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, یہ تو جو آخری آیت تھی سورہ بقرہ کی, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ہر جان جو کما رہی ہے تو نیکی کمائی ہے تو اپنے بھلے کو اپنے کام آئے گی, اس کا فائدہ خود اس کو پہنچے گا. تو بدی کمائی ہے تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی نہیں ہوگی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کی بوجھ میں. ہر جان کو اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا, اپنی گٹھڑی جو بھی ہے وہ لے کر چلنا ہوگا. کوئی کسی اور کے لیے آ کر وہاں پر حمال کا کام کرنے والا نہیں ہوگا کہ آپ کا بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں. ثم الى ربکم مرجعکم, پھر تمہارا لوٹ کر جانا ہے تمہارے رب کی طرف. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, اور پھر وہ تمہیں جتلا دے گا ان تمام چیزوں کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے رہے تھے. حقیقت مبرر ہو جائے گی, سارے پردے اٹھ جائیں گے. یہ سارا جھگڑا غیب کے پردے کی وجہ سے نا, غیب کا پردہ اٹھ جائے, اگر جو سامنے ہو اللہ بھی نظر آئے اور فرشتے بھی نظر آئے تو ابو جہل بھی انکار نہیں کرے گا, کون کرے گا انکار پھر؟ تو اس وقت تو ہر چیز جو ہے وہ طے ہو جائے گی. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ, وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں خلافت عطا کی ہے, اختیار دیا ہے. یہ ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں, خلق لکم ما فی الارض جمیعا, تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے. اور اس کے بعد یہ کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو تمام نوع انسانی اللہ تعالیٰ کے اصول جو بنائے گئے ہیں تو وہ خلفاء ہیں, خلائف ہیں. وہو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات, اور اس نے تم میں سے باس کے درجے باس پر بلند کر دیے. لیبلوکم فیما آتاکم, تاکہ تمہیں آزمائے اس میں کہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے. کسی کا درجہ بلند ہے, کسی کا کم ہے. اب دیکھتے ہیں کم والا جو ہے وہ حسد کی آگ میں تو نہیں چل رہا, بلکہ جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے اس کا شکر ادا کرے اور اس سے اس کا فضل اور مانگے. لیکن یہ کہ اور جس سب کو زیادہ دے دیا ہے وہ تکبر اور غرور میں تو نہیں مبتلا ہو گیا کہیں, مال کی بنیاد پر, دولت کی بنیاد پر, علم کی بنیاد پر, ذہانت کی بنیاد پر کوئی تکبر پیدا ہو جائے اور کوئی عجب پیدا ہو جائے. نہیں, یہ سب چیزیں جو ہے ہم نے کچھ درجے ضرور درجہ بندی کی ہے. خدا پنج اندوش یکساں نہ کر, نہ ہر زن جنس تو نہ ہر مرد مرد, تو لوگوں کے اندر صلاحیتیں مختلف ہیں, استعدادات مختلف ہیں, مزاج مختلف ہیں. اور اسی سے در حقیقت یہ سارا جو بھی ہے تمدن کے لیے سارا ہنگامہ ہے اور ساری رونقیں ہیں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَأَرْفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ. آخری جملہ یہ ہے سورہ مبارکہ کا, یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بہت جلد ہے حساب لینے میں. اس کے کمپیوٹر اتنے ہیں کہ اس کے اندر حساب لینے میں آپ کا جو ہے شیٹ نکال کر دکھانے میں کوئی لمحہ بھی نہیں لگے گا. نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. بیلنس شیٹ نکال کر دکھا دیں گے, بٹن دبانے کی دیر ہوگی, یہ آپ کی بیلنس شیٹ تیار ہے, دیکھ لیجیے. اور ذرا سا بٹن دبائیے, جو منظر دیکھنا چاہیں وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ واقعتا آپ وہ کام کر رہے ہیں تو جسے اسے بھی نہیں کر رہے تھے. ہمارے پاس تو ہر شے ریکارڈ ہے, کوئی شخص انکار نہیں کر سکے گا, اس لیے کہ وہ ساری کی ساری ڈاکومنٹ جو ہے وہ تو موجود ہے. اور آج سے 100 برس پہلے یہ معاملہ سارا ایمان بالغیب کا تھا, آج یہ معاملہ ایمان بالغیب کا نہیں رہا. آج تو ہمیں معلوم ہے آوازیں جو ہیں وہ ریکارڈ ہو رہی ہیں اور جو تصویریں ہیں پوری زندگی کی ریل ایک بن رہی ہے, سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں. جو بٹن کے سائز کے جو ہے وہ اگر لگے ہوئے ہیں کہیں پر وہ ٹیپ ریکارڈرز, پتہ ہی نہیں کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور ہو رہی ہے. تو آج تو ہمارے لیے ان باتوں کو ماننا اور ان پر ایمان لانا نسبتاً بہت آسان ہے. تو ان دھرما کا صحیح نقاب, یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے, جلدی ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ, اور وہ غفور الرحیم بھی ہے. اب یہ تمہارا اپنا کام ہے کہ تم اللہ کی مغفرت اور رحمت کا حقدار اپنے آپ کو بناتے ہو یا اس کے سزا اور عقاب کا مستحق بناتے ہو. اللہ تعالی ہمیں اس کی رحمت اور اس کی مغفرت کا مستحق اور امیدوار بننے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات ورزقنا الحکیم.